بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جن گمراہ فرقوں کے لوگوں نے اس حدیث شریف میں لفظ علا کو ضرر کے لیے مان کر کے اور لیدل بہ الناس والی قید کے ذریعے سے غلط استدلال کیا کہ اگر حدیث گھڑ ہی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولا جائے جس میں دین کا فائدہ ہو تو یہ جائز ہے. اب ان لوگوں کے جوابات سنیے. کل ان کے دلائل اور ان کی باتیں سنائی گئی تھی. جواب نمبر ایک، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جتنی بھی روایتیں لا رہے ہیں ان تمام روایتوں میں حدیث گھڑنے سے بنانے سے مطلقاً منع کیا گیا ہے، چاہے اس میں دین کا فائدہ ہو چاہے دین کا ظاہر میں نقصان نظر آتا ہو، ہر حال کے اندر حدیث شریف گھڑنے کی اجازت نہیں ہے. نمبر دو، حدیث شریف میں لفظ اعلیٰ صیلہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جب لفظ اعلیٰ صیلہ کے معنی میں استعمال ہوئے تو پھر وہاں ضرر اور نفع ایسا کوئی معنی مراد نہیں ہوتا ہے. اسی لیے بعض حضرات کا یوں کہنا ہے کہ لفظ اعلیٰ ایلا کے معنی کے اندر ہے. من کذب علیہ ای ایلیہ، یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی. تیسری ایک نازک بات سمجھو، کذب علی الرسول کذب علی اللہ کو مستلزم ہے، یعنی کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولے گا، حدیث وضع کرے گا تو جھوٹ لوٹے گا اللہ پر، اور اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنا یہ مطلقاً منع ہے. قرآن کی کئی آیتوں میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے. تو جب کذب علی الرسول مستلزم ہے کذب علی اللہ اور کذب علی اللہ مطلقاً ممنوع ہے، اس لیے کذب علی الرسول بھی مطلقاً ممنوع قرار دیا جائے گا. چوتھی بات، آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی حدیث وضع کرے، جھوٹ بولے، تو اس کے ذریعے سے واجب حکم یا مستحب حکم یا مکروہ حکم یا حرام حکم کوئی بھی حکم شرعی ثابت کرے گا، وہ حکم اللہ کے حکم کو مستلزم ہے کہ وضع کی ہوئی حدیث سے جھوٹی بات سے یا تو واجب یا تو مستحب یا تو حرام یا تو مکروہ کوئی بھی حکم ثابت کرے گا تو وہ حکم لوٹے گا اللہ کی طرف کہ اللہ کے دین میں یہ واجب ہے، اللہ کے دین میں یہ مستحب ہے، اللہ کے دین میں یہ مکروہ ہے، اللہ کے دین میں یہ حرام ہے، تو یہ لوٹے گا حقیقت میں اللہ پر، اور اللہ تعالیٰ پر ایسی چیز کی نسبت کرنا حرام ہے۔ ایک پانچواں نقطہ اس سلسلے میں یہ سمجھو، کوئی حکومت دنیا کی غریب ہو گئی، جیسے آج کل مسابقہ چل رہا ہے حکومتوں کے دیوالیے پن کا، دنیا میں بہت سی حکومتیں اس وقت دیوالیہ بنی ہوئی ہے، غریب بنی ہوئی ہے، تو اگر کوئی حکومت غریب ہو جائے، دیوالیہ پن کا شکار ہو جائے، اب کوئی آدمی یوں سوچتا ہے ہماری حکومت بیچاری غریب ہو گئی ہے، چلو میں حکومت کی کرنسی نوٹ چھاپ چھاپ کر کے لوگوں میں تقسیم کروں، لوگوں میں عام کروں، تاکہ میری حکومت کا فائدہ ہو جائے۔ تو دنیا کی کوئی بھی غریب سے غریب حکومت بھی اس کام کی اجازت نہیں دے سکتی، ورنہ اگر کوئی یہ کرے گا تو حکومت کھڈے میں تھی، اب گڑھے میں جائے گی اور زیادہ تباہ ہو جائے گی، ایسے آدمی کو فوراً سزا دی جائے گی۔ تو دیوالیہ اور غریب حکومت کے لیے کوئی آدمی نوٹ چھاپے فائدے کی نیت سے، تو اس سے حکومت کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ مزید نقصان ہوگا۔ یہاں تو شرع محمدی میں صحیح احادیث کا ذخیرہ اتنا بڑا ہے کہ تمہیں یہ وضع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر نعوذ باللہ شریعت میں احادیث کی کچھ کمی ہوگی تو بھی حدیث وضع کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہاں تو لاکھوں احادیث کا ذخیرہ ہے، قرآن مجید موجود ہے، اقوال صحابہ موجود ہے، سنت رسول موجود ہے، دین میں کسی طرح کی کمی اور نقص نہیں ہے، تو پھر حدیث گڑھنے کی ضرورت کیا پیش آئے؟ ایک چھٹا نقطہ سمجھو، لوگ جس کو فائدہ سمجھ رہے ہیں کہ حدیث شریف گڑھنے میں یہ فائدہ ہے، حقیقت میں وہ ضرر ہے۔ کیوں ضرر ہے؟ کوئی گھڑی ہوئی حدیث امت کے سامنے پیش کی کہ آپ یہ عمل کرو تو ایسا ہو جائے گا، کیونکہ وہ حدیث حضور کی نہیں ہے، وہ تو من گھڑت بات ہے، اسی لیے اس حدیث میں کیا گیا وعدہ کبھی پورا ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اگر حضور کا کوئی وعدہ ہو، اللہ کا وعدہ ہو، وہ تو پورا ہو کے رہتا ہے، لیکن جو حدیث من گھڑت ہے تو من گھڑت وعدہ تو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب اگر کسی نے ایک حدیث گڑھی کہ 11 مرتبہ قل ھو اللہ شریف 15ویں شعبان کی رات میں مغرب کے بعد پہلی رکعت میں پڑھو تو 6 سال کروڑوں روپیے تم کو ملیں گے، اب یہ حدیث گھڑی اور گھڑ کر کے مارکیٹ میں چلتی کر دی، اب ایک آدمی اس گھڑی ہوئی حدیث پہ عمل کرے گا اور 6 رکعت وابین میں 90 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ ڈالے اور کروڑوں تو کیا، ہزاروں تو کیا، 10 روپیے بھی بیچارے کو نہیں ملے، تو پھر آخر اس کا دین پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، کہ یہ دین کیسا ہے کہ یہاں تو وعدہ کیا گیا تھا کہ 15ویں شعبان کی رات کو اوابین کی ہر رکعت میں 15 بار قل ھو اللہ شریف پڑھو، 15 کروڑ 6 مرتبہ سال میں ملیں گے، یہ تو حدیث میں وعدہ تھا ہے، اور مجھے پیسے ہی نہیں ملے، تو آدمی دین سے برگشتہ ہو جائے گا۔ تو جو حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، ظاہر ہے کہ وہ بات تو پوری ہونے والی ہے نہیں، چونکہ وہ اللہ کی بات ہے نہیں، نبی کی بات ہے نہیں۔ تو اب یہ عمل کرنے والا آدمی دین سے بدگمان ہو جائے گا، اور آئندہ پورا دین نعوذ باللہ چھوڑنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے من گھڑت حدیث کا یہ بھی ایک بہت بڑا ضرر اور نقصان ہے۔ ساتویں بات سمجھو، یہ جو استدلال کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسا کہا لیدل به الناس، یہ زیادتی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثابت ہی نہیں۔ محققین محدثین نے اس زیادتی کو رد کر دیا ہے کہ لیدل به الناس والی زیادتی مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ علامہ عینی نے بھی یہی بات فرمائی، لہذا یہ زیادتی بالکل ثابت نہیں ہے، اسی لیے اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ آٹھویں بات سمجھو، اگر اس زیادتی کو ثابت مانے تو قید اعتراضی نہیں ہے بلکہ قید واقعی ہے۔ لیدل به الناس والی قید کو اگر بالفرض ثابت مانے تو یوں ماننا پڑے گا کہ یہ قید اعتراضی نہیں ہے بلکہ قید واقعی ہے۔ کیا مطلب قید واقعی ہونے کا؟ حدیث گھڑنے والے کا مقصد ہی ہوتا ہے گھڑی ہوئی حدیث کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا، کہ جو آدمی حدیث گھڑتا ہے اس کا مقصد ہدایت نہیں ہوا کرتا، اس کا مقصد تو حدیث شریف کو گھڑ کر کے گمراہ کرنا ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے قید واقعی کا مطلب۔ جیسے قرآن مجید کے اندر خشیت املاق والی قید آئی، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، تو یہ قید اعتراضی نہیں ہے، قید واقعی ہے کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو جو قتل کرتا ہے تو مفلسی کے ڈر ہی سے قتل کرتا ہے کہ بچے پیدا ہوں گے، بچوں کا خرچہ آئے گا تو میں فقیر اور محتاج بن جاؤں گا۔ تو جو بھی آدمی حدیث گھڑتے ہیں ان کا مقصد ہی ہے لیدل به الناس، لوگوں کو گمراہ کرنا ان کا مقصد ہے۔ یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ ہے، انہوں نے یہ توجیہ کی ہے۔ نمبر 9، لیدل به الناس کے اندر لام کو لام عاقبت مان لو، لام عاقبت مان لو۔ کیا مطلب ہے کہ لام عاقبت ہونے کا؟ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولے گا تو اس کا انجام گمراہی ہی ہوگا۔ جیسے فرعون کے واقعے میں ہے نا، لیکون لہم عدوا وحزنا، کہ فرعون بالآخر اس کی قوم کے لیے غم کا ذریعہ بنے گا، خوشی کا ذریعہ نہیں بنے گا، پوری قوم کو قیامت کے دن جا جہنم میں لے جائے گا، جیسے دنیا میں پوری قوم کو بحر قلزم میں غرق کرنے کا ذریعہ بنا فرعون کی اتباع کا انجام قوم بحر قلزم میں غرق، اسی طرح قیامت کے دن بھی جہنم کا ذریعہ۔ تو جو آدمی بھی حدیث شریف گڑھتا ہے انجام کار وہ گمراہی ہوگا۔ تو لام کو لے لو معنی میں، لام عاقبت انجام کے معنی میں لے لو، اور امام طحاوی نے اس کو قید واقعی بتلایا، گویا کہ حدیث شریف گڑھنے کی قباحت اور خطرناکی کو بیان کیا گیا کہ حدیث شریف گڑھنا ایسا خطرناک، ایسا برا، ایسا ڈینجر عمل ہے کہ جو بھی آدمی حدیث شریف کو گڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ باتیں بولتا ہے تو وہ لوگوں کو گمراہی کے اندر واقع کر کے رہے گا، اور وہ لوگوں کو گمراہی کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکذبوا علی، میرے بارے میں جھوٹ مت بولو، میری طرف جھوٹ منسوب مت کرو، اس لیے کہ جو میرے بارے میں جھوٹ بولے گا وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا، یا وہ آدمی جہنم میں داخل ہو جاوے۔ یہ بدعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ قیامت تک جو آدمی بھی حدیث گھڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جی یہ راوی جو ہے نا عامر، یہ جلیل القدر صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوتے ہیں، یہ ہیں تابعی عامر، اور ان کے جو ابا جان ہیں نا حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ صحابی ہے، کل ان کی باتیں گزری تھی۔ اور ان کے جو دادا ہیں نا یہ زبیر ابن العوام، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، یعنی مخلص وفادار دوست، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ تو یہ ہیں جلیل القدر صحابی حضرت زبیر، جنہوں نے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری ہونے کا لقب عنایت فرمایا۔ یہ حضرت زبیر ابن العوام ہے نا، یہ عشرے مبشرہ میں سے، یاد رکھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوفی زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کے نکاح میں تھے، اس لیے حضور کے ہم زلف بھی ہوئے، ایسی سب رشتہ داریاں ان سے لگی ہوئی ہے، اور حضرت اسماء کے بطن سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو یہ پوری مقدس ترتیب ہے۔ اب اس سند کی خوبی دیکھو، جامع ابن شداد جو راوی ہے یہ تابعین میں سے ہے، کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور عامر ابن عبداللہ ہے یہ بھی تابعی ہے. دیکھیے ایک سند میں دو تابعی جمع ہو رہے ہیں. پھر عامر ابن عبداللہ ابن زبیر اپنے والد حضرت عبداللہ ابن زبیر سے نقل کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بات پوچھی حضرت زبیر ابن العوام کو. گویا کہ دو صحابی بھی جمع ہو گئے، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے حضرت زبیر ابن العوام. تو دو تابعی ہیں اور دو صحابی ہیں، یہ اس سند کی خوبی ہے. اور ایک مزید خوبی یہ ہیں کہ دادا سے پوتے جان، گویا کہ دادا ابا پوتا پوری فیملی کے لوگ سند میں موجود ہیں کہ پوتے جان عامر ان ابی ہی ابا نے زبیر دادا. اس طریقے سے یہ سند کی بڑی خوبیاں ہو جائے گی. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے والد حضرت زبیر ابن العوام کو کہنے لگے، ابا میں تو سنتا ہی نہیں ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کرتے ہو، یعنی آپ حضور کے اتنے قریب ہی کہ حضور نے آپ کو حواری کہا، حضور کے خفی ذات بھائی ہو، حضور کے ہم زلف ہو، اشر مبشرہ میں سے ہو، پھر بھی آپ حدیثیں کیوں نہیں سناتے؟ حدیثیں سنا کیوں آپ حدیث نہیں سناتے؟ کما یحدث فلان و فلان، جیسے کہ فلاں فلاں صحابی حدیث سناتے ہیں، اس طرح آپ کیوں نہیں حدیث سناتے؟ فلاں فلاں کیا کیا مطلب؟ امام طحاوی نے اپنی سند سے، امام احمد نے اپنی مسند میں، امام ابن ماجہ نے جہاں یہ روایت نقل کی ہے وہاں صراحت موجود ہے، کما یحدث ابن مسعود، کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود لوگوں کو بکثرت حدیثیں سناتے ہیں، اس طرح ابا آپ کیوں حدیث نہیں سناتے؟ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کثیر روایات ہیں بکثرت حدیث سناتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بیٹے کو ایسا ہوا کہ یہ سب صحابہ تو بہت حدیثیں سناتے ہیں، میرے ابا کیوں حدیثیں سناتے نہیں ہیں؟ ان کو بھی حدیثیں سنانی چاہیے. اسی لیے بیٹے جان نے ابا جان کو کہا، تو ابا جان نے کیا کہا؟ پہلے دفعہ دخل مقدر کیا، بیٹا میں جب سے ایمان لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں چھوڑا. یہ کیا ہے؟ دفع دخل مقدر ہے، یعنی یہ امکان ہے نا کہ ابا حدیث کیوں نہیں سناتے؟ کہ ابا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، اسی لیے انہوں نے حضور کی حدیثیں زیادہ نہیں سنی. نہیں سنی تو سناتے بھی نہیں ہیں، یہ امکان ہو سکتا تھا. حضرت زبیر نے پہلے جو وہ امکان کاٹ دیا کہ بیٹا میں جب سے ایمان لایا تب سے سفر میں، حضر میں، غالب اوقات میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا ہوں، پھر بھی میں حدیث کیوں نہیں سناتا ہوں؟ لیکن میں کیوں نہیں سناتا ہوں؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے بارے میں جھوٹ بولے وہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے رہے، یعنی اپنے لیے جہنم میں منزل مقرر کر لے رہے. اور امام احمد نے یوں نقل کیا، یبنا لہ بیت فی النار، حدیث گڑھنے والے کے لیے جہنم میں ایک گھر بنایا جائے گا جس میں وہ رہے گا. یہ بڑی سخت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. یہ جو حدیث ہے، من کذب علی فلیتبوا مقعدہ من النار، بہت سے محدثین نے اس کو حدیث متواتر قرار دیا ہے کہ اس قدر قوت سے یہ روایت منقول ہے کہ یہ حدیث متواتر کے درجے کے اندر ہے. یہاں تک کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تو یوں فرماتے ہیں کہ 200 صحابہ سے یہ روایت منقول ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے وے. اسی لیے حدیث بیان کرنے میں، سنت بیان کرنے میں، حضور کی طرف واقعی کی نسبت کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرو، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. چلو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بعض نسخوں میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آگے جا کر کے حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے روکتی ہے یہ بات کہ میں تم کو بہت زیادہ حدیثیں سناؤں، یعنی حضور کی 10 سال میں نے خدمت کی ہے، مدنی زندگی میں 10 سال حضور کے ساتھ رہا خدمت میں، تو مجھے تو بہت حدیثیں یاد ہیں، میں نے بہت قریب سے حضور کے اعمال دیکھے ہیں، تو مجھے تو خوب حدیث بیان کرنی چاہیے، لیکن مجھے حدیث زیادہ بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے وے. یہاں تعمد کا لفظ ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کہ غلطی میں اگر جھوٹ بول دیا تو فوراً رجوع کر لو. بعض مرتبہ آدمی غلطی میں بول جاتا ہے، انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے، تو بعد میں رجوع کر لے گئے کہ بھائی کل بیان میں میں نے آپ کو فلاں بات حدیث کہہ کر عرض کی تھی وہ حدیث نہیں ہے، یہ اعلان کر دینے کا، رجوع کر لینا. شراح کرام تو یہ فرماتے ہیں اگر ایک مرتبہ کسی راوی کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ اس نے حضور کے بارے میں حدیث گڑی ہے تو وہ متہم راوی ہو گیا، آئندہ وہ توبہ کر لے گئے، صوفی زمانہ بن جائے، تو ابھی حدیث کی سند میں بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. سند حدیث کے اندر تو وہ متہم ہی ہوگا، اگرچہ سچی پکی توبہ کرنے سے اللہ اس کے پہلے والے گناہ کو معاف کر دیں گے. اس نے جو حدیث گڑی تھی وہ گھڑنے والے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن حدیث کے معاملے میں تو وہ ہو جائے گا متہم. اس لیے بھائی حدیث گڑنے سے بہت احتیاط کیا کرو. جی، اقو گھاؤں پر ذمہ کرو. دیکھ رہو اس حدیث کی خوبی, یہ پہلی ثلاثیات میں سے روایت ہے, یعنی امام بخاری اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف تین ہی واسطے ہیں, اس کو ثلاثیات کہا جاتا ہے. اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 22 کے قریب ثلاثیات اپنی الجامع الصحیح میں نقل فرمائی ہے. امام کے استاد مکی ابن ابراہیم ابن بشیر البلخی, یہ 115 ہجری میں ان کا انتقال ہے. انہوں نے یہ روایت نقل کی یزید ابن ابی عبید سے, جو حضرت سلمہ ابن الاقوع یا سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. ان کا انتقال ہوا 140 کچھ اوپر سن کے اندر, ان کا انتقال ہوا اس غلام کا آزاد کردہ. اور وہ روایت نقل کرتے ہیں سلمہ ابن عمر ابن الاقوع اقوع سے, اور ان کا نام تھا سنان ابن عبداللہ الاسلمی المدنی, سن 74 ہجری میں 80 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور حضرت سلمہ یعنی سنان ابن عبداللہ سے الجامع الصحیح میں 20 روایتیں نقل کی گئی ہے. تو 22 ثلاثیات میں سے اکثر ثلاثیات امام بخاری نے جو نقل کی ہے وہ اپنے استاد مکی ابن ابراہیم سے نقل کی ہے. اور جانتے ہو مکی ابن ابراہیم کون ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اسی لیے جتنی بھی ثلاثیات لائے ہیں نا, یہ حنفیوں سے لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ حنفی تلامذہ سے لائے ہیں. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں مکی ابن ابراہیم. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رویتن تابعی ہے, روایتن تبع تابعی ہے, رویتن تابعی اور روایتن تبع تابعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اسی لیے حضرت علامہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا حنفی مسلک تو سنا ہی ہے, یعنی دو ہی واسطوں والا ہے, کہ عام متن جو ہے حضرت ابراہیم نے نقل کی اور وہ کسی نہ کسی صحابی سے بات نقل کرتے ہیں, اور فقہ حنفی کے اندر بہت بڑا مدار حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے, اور وہ اکثر صحابہ سے روایات نقل کرتے ہیں. اور جو فقہ حنفی کی قدوری وغیرہ کی عبارتیں ہیں وہ سب کے سب مصنف عبدالرزاق دیکھ لو, مصنف ابن ابی شیبہ دیکھ لو, وہ اکثر اقوال صحابی ہے, اور وہی جو صحابہ کے اقوال ہیں اسی کو فقہ حنفی کے اندر متون کے اندر درجہ ملا ہے. اس لیے فقہ حنفی سنائی ہے, یعنی دو ہی واسطوں سے یہ صحابہ تک پہنچ جاتا ہے. قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت سلمہ فرماتے ہیں, یہ بھی عجیب بات ہے بھائی, عربوں کے یہاں سلمہ مذکر استعمال ہوتا ہے, ہمارے یہاں مؤنث استعمال ہوتا ہے. یعنی ہماری یہاں مردوں کا نام کوئی سلمہ نہیں رکھتا ہے، عربوں کے یہاں مردوں کا نام بھی سلمہ رکھتے ہیں، عربوں کے یہاں کچھ ایسے نام کچھ ہے ایسے، تو اس میں ایک نام یہ سلمہ بھی ہے، جیسے ایک نام ہے مصباح، بعض جگہ لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں، بہت سے جگہوں پر مولانا مصباح مرد مدذل لہو بھی ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ہیں، تو اس میں سے یہ سلمہ بھی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ تو یہ جو حضرت سلمہ کے ابا ہیں اقوا اقرو، تو ان کے والد کا نام ہے سینان ابن عبداللہ اسلمی المدنی، اور یہ حضرت سلمہ کے ابا جان ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت سلمہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار، جو آدمی میرے بارے میں ایسی بات بولے جو بات میں نے بولی نہیں ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکڑ لے گئے۔ جو آدمی میرے بارے میں ایسی بات بولے جو بات میں نے بولی نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گئے۔ اس حدیث شریف سے ایک اہم ضابطہ یہ نکالا ہے کہ حدیث شریف کی عبارت اعراب صحیح پڑھنا چاہیے۔ کوئی آدمی حدیث کا اعراب غلط پڑھے گا تو اس حدیث کا مصداق بن جائے گا، چونکہ میں یقل کہا ہے نا، اب جو اعراب حضور نے نہیں پڑھا وہ اعراب تم پڑھو گے تو اس حدیث کے مصداق بن جاؤ گے، اسی لیے اعراب بھی پڑھنا ضروری ہے۔ حدیث شریف کا اعراب غلط پڑھنا یہ اس حدیث کی وعید میں شامل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی لیے صحیح اعراب سے احادیث مبارکہ پڑھنی چاہیے۔ احادیث کے اعراب میں بڑا احتیاط برتنا چاہیے، اسی لیے بہت سے اکابر کی رائے یہ ہیں کہ اب زمانہ ایسا آ گیا کہ استعداد خاص انداز کی ہو گئی، اسی لیے اعراب والی نسخے ہی ان کو دیے جاوے تاکہ یہ صحیح اعراب پڑھا کریں۔ یہ اچھی بات ہے کہ اعراب والے نسخے دو تاکہ یہ اونگھا نہیں مارے اور غلط عبارت نہ پڑھے۔ اچھا، اب اس حدیث سے ایک مسئلہ اور چھیڑ دیا ہے کہ حدیث کا خلاصہ کیا ہوا، کہ جو میرے بارے میں ایسی بات بولے جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے رہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ روایت بالمانا کرنا جائز نہیں ہے، حدیث شریف کی روایت بالمانا کرنا جائز نہیں ہے، ایسا بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض مرتبہ صرف معنی کو بھی قول کہا جاتا ہے، بعض مرتبہ صرف معنی کو بھی قول کہا جاتا ہے، اور بہت سی مرتبہ قول کا لفظ، قول لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کے لیے بھی آتا ہے، قول کا اطلاق لفظ پر بھی اور معنی پر بھی دونوں پر، اور بعض مرتبہ لفظ قول بول کر کے صرف معنی مراد ہوتا ہے۔ اس لیے اس حدیث شریف سے روایت بالمعنی کے عدم جواز کے اوپر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ ایک دوسری اہم دلیل سمجھو اس سلسلے کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں قرآن میں الگ الگ انداز میں نقل کی گئی، چونکہ 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں باری تعالیٰ نے جو قرآن میں نقل فرمائی وہ الگ الگ انداز کے اندر نقل فرمائی. تو کیا جتنے انداز میں قرآن میں آئی وہ تمام انداز میں موسیٰ علیہ السلام بولے تھے کیا؟ جواب نہیں. موسیٰ علیہ السلام تو ایک ہی انداز میں بولے تھے, لیکن خود باری سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات جب اپنے کلام میں نقل فرمائی تو الگ الگ موقعوں پر الگ الگ اس کی تعبیر خود باری تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو جب خود باری تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قول کی حکایت کرے اور اپنے کلام میں اس کو نقل کرے تو اس کو الگ الگ تعبیر سے نقل کرے, تو معلوم ہوا کہ روایت بالمعنی جائز ہے, روایت بالمعنی ممنوع نہیں ہے. لہذا اس حدیث شریف سے یوں استدلال کرنا کہ روایت بالمعنی جائز نہیں ہے, یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے. اب روایت بالمعنی کے بارے میں چند باتیں اچھی طرح یاد رکھ لو, کیونکہ یہ مسئلہ بہت نازک ہے روایت بالمعنی کا. اگر حدیث شریف کے بِعَيْنِهِ مبارک الفاظ کسی کو ذہن میں رہے ہو تو اس کو بلا تصرف نقل کرنا اولا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے جاری ہونے والے بِعَيْنِهِ الفاظ مبارکہ اگر کسی کو یاد ہو تو بلا تصرف اس کو نقل کرنا اولا. نمبر دو, جس آدمی کو بِعَيْنِهِ الفاظ مبارک یاد نہ ہو وہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ حدیث شریف کا معنی اپنے الفاظ میں تعبیر کرے. اسی کو تو روایت بالمعنی کہا جاتا ہے, کہ جس کو لسان اقدس سے جاری ہونے والے مبارک الفاظ بِعَيْنِهِ یاد نہ ہو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کا معنی اپنے الفاظ کے اندر نقل کر دے گئے. لیکن اس کے لیے چند شرطیں سمجھ لو. ایک اہم شرط یہ ہے کہ یہ جناب نقل کرنے والے صاحب عربیت کے ماہر ہونے چاہیے, لسان عرب کا وہ ماہر ہونا چاہیے تو ہی روایت بالمعنی کر سکتا ہے. دوسری شرط, کلام عرب کے اسالیب, اسلوب کی جمع اسالیب, اسالیب سے واقف بھی ہونا چاہیے. نمبر تین, کلام عرب کے ترکیبی خواص, ترکیبوں کی خاصیتوں سے بھی واقف ہونا چاہیے. نمبر چار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا مفہوم اچھی طریقے سے سمجھا ہوا ہونا چاہیے. اس لیے کہ حضور کا خطاب اچھی طرح سمجھا ہوگا تو ہی تو وہ دوسروں کو اچھی طرح نقل کرے گا, ورنہ اگر حضور کے خطاب کو سمجھا ہی نہیں ہوگا تو کیسے وہ اچھی طرح نقل کرے گا. اسی لیے خطاب عالیہ کو اس نے اچھی طریقے سے سمجھا ہوا ہو, یہ شرط ہے. بعض حضرات نے ایک پانچویں شرط لگائی کہ بہتر یہ ہے کہ مترادف الفاظ میں روایت بالمعنی کرے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مبارک ہو بہو یاد نہیں رہا تو مترادف لفظ میں وہ جو ہے روایت بالمعنی کرے. اسی لیے بہت سے محدثین کی رائے یہ ہے کہ روایت بالمعنی صرف صحابہ کے لیے جائز تھا, بعد کے لوگوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کرام نے صحبت نبوی میں رہ کر کے لسان نبوت سے احادیث کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھا تھا, اور اکثر صحابہ عربی اللسان دے, اسی لیے وہ حضور کی بات کو اچھی طرح تعبیر کر سکتے ہیں. جب حضور کی مجلس میں وہ رہے, حضور کے خطاب عالیہ کو انہوں نے سمجھا, تو حضور کی بات اور اکثر صحابہ عربی, تو پھر وہ لوگ اچھی طریقے سے حدیث شریف کا معنی نقل کر سکتے ہیں روایت بالمعنی کے طور پر. تو بعض محدثین نے یوں کہا تابعین تک جائز ہے, تو کسی نے کہا تبع تابعین تک جائز ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ضرورت کے وقت پر پورے احتیاط کے ساتھ روایت بالمعنی کر سکتے ہیں, لیکن روایت بالمعنی کرنے والا آخر میں یوں بول دے رہے اب کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, احتیاطاً ایسا بول دے رہے, یا یوں کہہ دے رہے کہ نحو حاضہ, نحو حاضہ یعنی جیسے میں نے آپ کو کہا نا اس طرح تھا, نحو حاضہ اس طرح بول دینا یہ احتیاط کا تقاضا ہے. بہرحال روایت بالمعنی ہے تو جائز. آپ کو ابھی دلیل بتلا دی گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام والی مثال دی گئی. دوسری دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ دین کی تبلیغ میں آسانی ہو جائے گی اگر روایت بالمعنی جائز نہ ہو, تو دین کی تبلیغ ہی مشکل ہو جائے گی. اس لیے کہ عجمی زبانوں میں جب آپ احادیث کی اشاعت کرو گے, یا یہ کہ عجم کے لوگ احادیث کی اشاعت کریں گے, یا بعد کے زمانے کے لوگ صحابہ کے بعد, بعد کے بعد, بعد کے بعد کے لوگ, تو ظاہر بات ہے کہ دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ اسی وقت پر ہو سکے گی جب روایت بالمعنی جائز ہوئے, ورنہ اشاعت دین کا کام رک جائے گا, موقوف ہو جائے گا. اس لیے کہ ہر ایک آدمی تھوڑا ہی بخاری رٹے گا اور جو ہے احادیث کو ہو بہو الفاظ میں رٹ رٹ کے بیان کرے گا, وہ تو جب بھی کھڑا ہوگا تو یہی کہے گا ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے, حدیث شریف کا مفہوم ہے, حدیث شریف میں یوں فرمایا ہے, اس طرح آیا ہے, تو ہی تو دین کی اشاعت ہوگی, دین کی تبلیغ ہوگی, ورنہ اشاعت کا مبارک سلسلہ رک جائے گا. ایک اور اہم دلیل سمجھو, ہم حدیث پاک میں دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, مجلس میں کئی صحابہ موجود ہیں, ہر صحابی حضور سے سنا ہوا واقعہ جب نقل کرتے ہیں تو ہر ایک الگ الگ انداز میں نقل کرتے ہیں, کسی کے الفاظ کچھ, کسی کے الفاظ کچھ, کسی نے کوئی لفظ زیادہ, کسی نے کوئی لفظ کم, اس طرح وہ حدیث نقل کی. حالانکہ وہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے, حضور نے ایک ہی مجلس میں بیان فرمایا, لیکن جتنے صحابہ جب اس کو سنیں گے اور روایت کریں گے تو ہر ایک کی تعبیر الگ الگ ہوگی. تو اور وہ حدیث کے ذخیروں میں موجود ہے, تو معلوم ہوا کہ یہ روایت بالمعنی ہی ہے, تو ہی سب کی تعبیرات الگ الگ ہیں, ورنہ اگر لسان اقدس کے جاری ہوئے الفاظ کو یاد رکھتے تو ہر ایک کا نقل کرنا یکساں ہوتا, ذرہ برابر بھی نہ بدلتا. اس لیے یہ روایت بالمعنی کے جواز کی ایک اور دلیل ہے، ایک اور دلیل سمجھو، صحابہ نے احادیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا، فوراً تو صحابہ نے دوسرے کو نہیں سنا دیا، کیا صحابی نے سنا نہیں، کل تابعی کو سنا بھی دیا، ایسا تھوڑا ہی ہوا کہ حضور کی زندگی میں تھوڑے تابعی موجود تھے، تابعین کا دور تو حضور کے بعد آیا، تو صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی، اپنے ذہن میں محفوظ کر لی. اب جب صحابی کو موقع ملا، کسی صحابی کو 50 سال بعد، کسی کو 60 سال بعد وہ حدیث سنانے کا موقع ملا، تو اپنے ذہن میں حدیث شریف کا جو مضمون ہے اس کو وہ اپنی زبان سے تعبیر کریں گے، لمبے عرصے کے بعد اس کو تعبیر کریں گے، تو ظاہر ہے کہ لسان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ بعینہ تو ان کو یاد نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو جو ہے حدیث شریف کا مضمون اور معنی اپنے اپنے لفظوں میں تعبیر کر کے بیان کریں گے. اس لیے روایت بالمعنی بوقت ضرورت جائز ہے، کامل احتیاط کے ساتھ اور بیان کیے ہوئے شرائط کے ساتھ. اس لیے اس حدیث شریف سے روایت بالمعنی کی ممانعت نکالنا یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ بھی یہاں سمجھ لو، چونکہ سخت روایتیں آئی، فلیتبوا مقعدہ من النار من یقول علی ما لم اقول فلیتبوا مقعدہ من النار، کتنے سخت الفاظ آ رہے ہیں. تو حدیث ضعیف کے بارے میں بھی سمجھ لو، نمبر ایک، شدید ضعف والی روایتیں فضائل میں بھی مقبول نہیں ہے. جس روایت کی سند میں شدید ضعف ہو تو وہ شدید ضعف فضائل کے باب میں بھی مقبول نہیں ہے. اگر معمولی ضعف ہے تو فضائل کے باب میں مقبول ہے، معمولی ضعف تو وہ حدیث فضائل کے باب میں مقبول ہے. دوسرا ضابطہ سمجھو، کوئی حکم شرعی پہلے کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے تو ضعیف سند والی حدیث سے اس کی تائید اور مزید تقویت ہو سکتی ہے. کوئی حکم شرعی صحیح حدیث سے ثابت ہو تو ضعیف حدیث کے ذریعے اس کی تائید اور مزید تقویت ہو سکتی ہے. نمبر 3، ضعیف سند والی حدیث سے کوئی نیا حکم مسنون ہو یا مستحب فضائل کے باب میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا. ضعیف حدیث کے ذریعے سے کوئی نیا حکم، چاہے وہ حکم مستحب ہو یا مسنون ہو، وہ فضائل کے باب میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا نام ہے العمل بالحدیث الضعیف، اس میں یہ سات اقوال اس طرح کے لیے گئے ہیں، تو یہ منقع 2-3 باتیں ذہن میں رکھ لو، کافی ہو جائے گا. جی،
به قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي وقد رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا تم میرے نام سے نام تو رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت مت بناؤ. یہ ہے پہلا جزو حدیث شریف کا, میرے نام سے نام تو رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت مت بناؤ. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں مسلمان عام متن حضور کو یا رسول اللہ سے خطاب کرتے تھے, یہودی لوگ ابو القاسم کنیت سے خطاب کیا کرتے تھے. آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم اس کی طرف نسبت کر کے ابو القاسم اس طرح خطاب کیا کرتے تھے. کون؟ یہودی لوگ ابو القاسم یوں خطاب کرتے تھے, یا محمد. عام طور پر کوئی کہتا نہیں تھا, کبھی کبھار کوئی باہر کا آدمی ایسا بول رہے تھے, ورنہ عام متن صحابہ یا محمد نہیں بولتے تھے. لوگ بھی مدینہ میں یا محمد نہیں بولتے تھے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم فدعاء بعضکم بعضا, آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح نام سے پکارتے ہو, ہنمان ابا اس طرح نام سے جو پکارنے کا رواج ہے, ایسے رواج سے کوئی جو ہے حضور کو نہ پکارے. یہ منع تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے اندر, اسی لیے کوئی بھی یا محمد کہہ کر عام وطن پکارتا نہیں تھا. اب اس میں ایک مرتبہ ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے تھے, کسی نے یا ابو القاسم کہہ کر کے آواز دی, تو حضور نے اس کی طرف دیکھا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو, تو ان کو شرمندگی بھی ہوئی, کہا حضور میں آپ کو نہیں بلا رہا تھا, یہ ابو القاسم کنیت والے ایک صاحب وہ رہے میں نے ان کو بلایا تھا, لیکن آپ نے سمجھا کہ میں نے آپ کو بلایا تھا. ایسا واقعہ ہوا کہ کسی نے کسی دوسرے ابو القاسم کو آواز دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ مجھے آواز دی گئی, تو پھر انہوں نے معذرت کی, حضور میں نے آپ کو نہیں کسی اور صاحب کو کہا تھا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے نام کی کنیت مت بناؤ, یعنی میری جو کنیت ہے وہ کنیت تم مت اختیار کرو. نام تو میرے جیسا رکھو لیکن کنیت میری جیسی مت رکھو. یہ حضور نے منع فرمایا. ایک اور بات ذہن میں رکھو, عربوں کا محاورہ ہے کہ وہ معزز بڑے آدمی کو نام سے نہیں پکارتے, کنیت ہی سے بکارتے. اور کسی کو اعزاز سے بلانا ہو تو نام سے نہیں بلانا, کنیت سے بلانا. کنیت سے بلانا یہ علامت تھی کہ آپ اس کو اعزاز اور اکرام سے بلا رہے ہیں. تو چھوٹے آدمی کو بھی آپ نے کنیت سے بلایا تو اس کا اعزاز اکرام سمجھا جاتا تھا, یہ عربوں کا محاورہ تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام مبارک محمد احمد دوسروں کو رکھنے کی اجازت دی، اور چونکہ کنیت سے لوگ پکارتے تھے اشتباہ کا بھی خطرہ تھا، اسی لیے حضور نے کنیت رکھنے سے منع فرما دیا. برابر ابھی اور اہم بات اس میں سمجھا، یہ جو حضور نے منع فرمایا نا کہ میری کنیت سے مت رکھو، کنیت مت بناؤ، یہ حسن لغیری ہی ہے. ارے ممانعت لغیری، حسن لغیری ممانعت لغیری ہی ہے. اور جو چیز ممانعت لغیری ہی ہوتی ہے وہ فی نفسی ہی جائز ہوتی ہے، یہ اصول ہے. جو چیز ممانعت لغیری ہی ہوتی ہے وہ چیز فی نفسی ہی جائز ہوا کرتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کنیت رکھنے سے منع فرمایا یہ ہے ممانعت لغیری ہی، اسی لیے یہ فی نفسی ہی تو جائز ہے. کیا مطلب؟ جب تک حضور دنیا میں حیات تھے اور ابو القاسم کہہ کر پکارنے میں اشتباہ ہوتا تھا حضور سے، وہاں تک اس سے منع کیا گیا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہیں، دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب ابو القاسم کنیت رکھنے کے اندر وہ اشتباہ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے اب اس حضور کے بعد نام رکھنا بھی جائز اور کنیت رکھنا بھی جائز. کہ کوئی آدمی اپنا نام محمد احمد رکھے، اپنی کنیت ابو القاسم رکھے، یہ بالکل جائز ہے. تو یہ حضور کے زمانے تک اشتباہ کا اندیشہ تھا، اسی لیے اس کو جائز نہیں رکھا گیا. لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تب اشتباہ کا خطرہ نہیں رہا، اسی لیے آپ کا نام مبارک رکھنا بھی جائز اور آپ والی کنیت بنانا بھی جائز. یہ احناف کا مسلک ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اب بھی مطلق منع ہے. بولو شواب گیا، حضور کی کنیت اب بھی منع ہے کہ بھائی حضور نے منع کر دیا بس ختم. احناف کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے تک اس کی تعریف تھی، چونکہ وجہ ممانعت تھی حضور کی ذات اقدس سے اشتباہ، اور جب اب حضور نہیں ہے تو اشتباہ بھی نہیں رہا، اسی لیے اب کسی کا نام یا کنیت ابو القاسم رکھے تو کیا حالت ہے. اسی لیے احناف نے کہا کہ اب جائز ہے. امام شافعی اس کو مطلقاً منع کرتے ہیں. اس کی ایک مثال سمجھو، مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عیسیٰ کنیت رکھنے سے منع فرمایا، ایسی ایک روایت ہے. اب اس روایت کا معاملہ وہی ہے ممانعت لغیری کہ فی ذاتی ہی یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن لغیری ہی ممانعت ہے. تو آپ یوں کہو گے کہ ابو عیسیٰ کیا مانا ہوا؟ عیسیٰ کے ابا، حالانکہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی ابا نہیں تھے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. اور تم کسی کی کنیت ابو عیسیٰ بنا ڈالو گے تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ کہ تم یہ قائل ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا بھی ہیں. اس لیے اس کنیت کے بنانے سے منع کیا گیا کہ ابو عیسیٰ کنیت مت رکھو. یہ جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. لیکن یہ ممانعت ہے ممانعت لغیری ہی کہ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے، عقیدے کا معاملہ کھڑا ہوتا ہے، اس لیے منع کیا. جہاں اشتباہ نہ ہوئے وہاں یہ کنیت بنا سکتے ہیں، کہ جہاں یہ اشتباہ نہ ہوئے کہ بھائی ابو عیسیٰ رات دن بولیں گے تو قال ابو عیسیٰ قال ابو عیسیٰ قال ابو عیسیٰ، تو وہاں کبھی کسی کا ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ابا جان تھے، تو پھر وہ اشتباہ رہا ہی نہیں، اس لیے ممانعت بھی نہیں. اور حضور کی حیات میں ہی ایسا ہوا کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت ابو عیسیٰ بنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی تھا، لیکن حضور نے ان کو کبھی روکا نہیں کہ مغیرہ تم نے ابو عیسیٰ کنیت کیوں رکھی، کبھی حضور نے منع نہیں فرمایا. تو ایک طرف یہ حدیث آ رہی ہے کہ ابو عیسیٰ کنیت مت رکھو، دوسری طرف حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی کنیت ابو عیسیٰ تھی، حضور کے علم میں، پھر بھی حضور نے نہیں روکا. کیا مطلب؟ جس حدیث میں ابو عیسیٰ کنیت کی ممانعت آئی وہ ہے ممانعت لغیرہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب جو چیز ممانعت لغیرہ ہوتی ہے وہ فی نفسی ہی جائز ہوا کرتی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بقید حیات تھے، اب کوئی جو ہے ابو القاسم کنیت بنے گا بنائے گا تو حضور کے ساتھ اشتباہ ہو جائے گا، جیسے بازار میں واقعہ ہوا. اس لیے یہ کنیت رکھنے سے منع کیا گیا. اب جب آقا دنیا میں تشریف ہی نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ کی کنیت سے اشتباہ پیدا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے اب کوئی ابو القاسم کنیت بنائے تو جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پھر بھی اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. ایک بات یہ کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پہلے منع کی گئی، بعد میں یہ ممانعت منسوخ ہو گئی تھی. بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ممانعت تھی بعد میں منسوخ ہو گئی. تو بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ ممانعت مطلقہ ہے، جیسے امام شافعی کہ بھائی قیامت تک، حضور کے مبارک دور سے قیامت تک کوئی بھی جو ہے اپنی کنیت ابو القاسم نہیں بنا سکتا، ممانعت مطلقہ ہے. تو تیسری رائے بازوں کی یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، اگر حضور والی کنیت رکھو گے تو چھوٹا سا مکروہ ہوگا، کوئی بڑا مکروہ نہیں ہوگا. چوتھی بات، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نام اور کنیت دونوں جمع کر دو، یہ ہے مکروہ. یعنی کسی کا نام محمد رکھا اور اسی کی کنیت ابو القاسم بھی رکھ دی، یہ ممنوع ہے. باقی کسی کا نام محمد ہے نہ کسی کی کنیت دوسرے کسی کی ابو القاسم ہے، دونوں جمع نہیں ہوتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن دونوں جمع کر دے رہے تو یہ ہے کراہت، یہ بھی بعضوں نے کہا. اور چھٹی بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ دراصل محمد نام رکھنا یا ابو القاسم وغیرہ احمد نام، اس کی جو ممانعت کی جاتی ہے اس لیے کہ لوگ بولنے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، کبھی اس کی طرف گالی کی نسبت کرتے ہیں. اس غلط گندی نامناسب نسبت سے بچانے کے لیے منع کیا گیا. جیسے بہت سی جگہوں پر لفظ محمد احمد بگاڑ کے بولنے کا ایک عام ماحول ہے، محمد تو کہ مہر اس طریقے سے مہر نہیں بولتے ہیں محمد کا، یا محمد نام کے ساتھ دو ایک گالی چپکائیں گے جب لڑائی ہوتی ہے تو، تیرے محمد ایسی ایسی ویسی کر کے ایک بے ادبی کا انداز ہو جاتا ہے. بعض لوگ محمد کو کہتے ہیں محمد، فرینچ زبان میں محمد کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. تو اس طریقے سے یہ لوگ نام بگاڑتے ہیں، اس لیے اس سے منع کیا گیا. ورنہ اگر لوگ ادب سے نام رکھے، ادب سے بلاوے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بگاڑتے ہو اور ساتھ میں گالی کی نسبت جوڑتے ہو، اس لیے جو ہے بعض حضرات اس نام کی توہین کو پسند نہیں کرتے اور اس سے روکنے کا کام کرتے ہیں. غرض یہ ہے کہ یہ ممانعات لگائی ہی تھی اسی لیے اب اس کا جواب ہے. اور لفظ محمد بہت ادب سے لینا چاہیے, اس کی طرف گالی کی نسبت نہیں کرنی چاہیے, اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے. بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں شاکین رسول کہ وہ نام مبارک بے وضو بھی نہیں لیتے. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب مطالعہ نور اللہ مرقدہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاؤ میں سے ہیں, جنہوں نے حضرت کی بخاری شریف کی تقریر بھی جمع کر کے شائع کی ہے. وہاں زامبیا میں چھپاٹا شہر میں انہوں نے دارالعلوم قائم کیا ہے. تو ان کے بارے میں میں نے بہت مضبوط لوگوں سے وہاں سنا کہ مولانا زندگی بھر حضور کا نام مبارک با وضو ہی لیتے تھے, کبھی وضو نہیں ہوتا. تو محمد لفظ بولنے کے بجائے کچھ اور لفظ ادب والا استعمال کر لیتے تھے, لیکن لفظ محمد چاہے حضور کے لیے چاہے حضور کے علاوہ کسی اور نام پر بھی، بے وضو کبھی نہیں ہوگا۔ کہ گھر میں کسی بچے کا نام محمد ہے اور اس وقت وضو نہ ہو تو فرماتے بیٹا ادھر آ، بچہ ادھر آ، بچوں ذرا ادھر آ، اور وضو ہو تو ہی کہتے تھے کہ محمد ادھر آ۔ اس قدر بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام کے نام رکھنا یہ جائز ہے، بلکہ بطور تبرک انبیاء کے نام رکھنا بہتر ہے۔ ندیم صاحب جب تشریف لاتے تھے تو اپنے بیانوں میں فرماتے تھے کہ نبیوں کے نام پر تو گجراتیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، جس کا بھی نام دیکھو وہ کسی نہ کسی نبی کے نام پر سے نام ہوگا۔ یہ ہماری برادری میں ایک بڑی خوبی کی بات ہے۔ اور جو ہے ملائکہ کے نام نہیں رکھنے چاہیے کہ کوئی نام رکھ دے جبرائیل تو پھر اسرافیل بھی کوئی رکھے گا تو ہر وقت ڈر لگا رہے گا کہ کبھی سور نہ پھونک دے جلال میں آ کر کے، اور کوئی اسرائیل رکھ ڈالے گا تو ڈر لگا رہے گا کہ کوئی روح قبض نہ کر ڈالے۔ اس لیے ملائکہ کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَمَن رَآنِ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِ، جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ یہ بہت بڑی سعادت اور فضیلت کی روایت ہے بعد کے امتیوں کے واسطے کہ خواب میں جس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی تو واقعتاً اس نے حضور ہی کی زیارت کی۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا، میرا پیکر نہیں بن سکتا۔ شیطان حضور کی صورت کو اختیار نہیں کر سکتا ہے، اس لیے جس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا، یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔